گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے نصوص کی مراد کو پہچاننے کے طریقے بھائی. کل آپ نے پڑھا تھا کہ نص جب پڑھی جاتی ہو دو قراتوں کے ساتھ یا روایت کی جاتی ہو دو روایتوں کے ساتھ آیت ہو یا حدیث ہو تو ایسے طریقے پر عمل کرنا جس سے دونوں قراتوں یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے یہ اولا ہے بجائے اس کے کہ ایک پر عمل کیا جائے یہ اولا ہے کہ ایسی صورت اختیار کی جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے. چنانچہ اس سلسلے میں دو مثالیں ذکر کی بھائی مصنف نے. ایک وہ ارجلکم کہ ارجلکم پر جیسے نصب آیا ہے ایک قرات میں اسی طرح ایک قرات میں وہ ارجلکم پر جر بھی آیا ہے بھائی. تو اگر نصب پڑھیں تو اس کا عطف ہوگا عصائے مغسولہ پر بھائی جو ایدی اور وجوہ ہیں اور ان کو دھویا جاتا ہے تو پاؤں کا بھی کیا حکم ہے کہ اس کو بھی دھویا جائے. اور وہ ارجلکم پڑھا جائے تو اس کا عطف رؤوسکم پر ہوگا جو با کے تحت ہے مجرور ہے اور رؤوس پر کیا کیا جاتا ہے مسا. تو اس صورت میں سر پر بھی کیا لازم ہوگا مسا. تو نصب والی قرات تقاضا کر رہی ہے کہ پاؤں کو ہمیشہ دھویا جائے اور جر والی قرات تقاضا کر رہی ہے کہ پاؤں کو کیا کیا جائے پاؤں پر مسح کیا جائے. ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں. دیکھا احناف کا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے بھائی. دونوں پر عمل ہم کرتے ہیں. وہ اس طرح کے نصب والی قرات میں کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت کیا کیا جائے پاؤں کو دھویا جائے. اور جر والی قرات کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر کہ جب انسان نے کیا پہنے ہوئے ہوں موزے تو اس وقت پاؤں پر کیا کیا جائے گا مسح. چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے بعض فقہا پھر فرماتے ہیں کہ مسح الخفین جو ہے یہ کس سے ثابت ہے کتاب اللہ سے ثابت ہے. لیکن ہمارے اکثر مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو مسح الخفین ہے یہ سنت کتاب اللہ سے نہیں ثابت بلکہ سنت مشہورہ حدیث مشہور سے ثابت ہے بھائی. حدیث مشہور سے 70-80 صحابہ سے روایات آتی ہیں بھائی اس سلسلے میں مسال الخفین کے بارے میں بھائی. جو پھر وہ یہ جر والی قرات کا یہ جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت مشہورہ سے ثابت ہے کہ یہ جر جو ہے یہ جر جوار ہے بھائی. میں نے بتلایا تھا جر جوار کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کا اصل اعراب تو نصب یا رفع ہوتا ہے لیکن وہ کسی مجرور کے پڑوس میں واقع ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو بھی کیا کہ دے دیا جاتا ہے جر. تو ارجلکم سے پہلے چونکہ برؤوسکم رؤوس مجرور آ رہا تھا تو ارجل پر بھی کیا پڑھ دیا گیا جر پڑھ دیا گیا حالانکہ در اصل یہ کیا ہے منصوب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی. اور اس کی مثال یہ اکثر ایسا عربی میں ہوتا ہے میں نے مثال ذکر کی تھی جیسے من ملک ذا رحمین محرمین یہ محرمن ہونا چاہیے تھا اس پر بھی جو جر آیا ہے وہ کون سا ہے جر جوار ہے بھائی. رحمین پر جر آیا تو محرمین پر بھی کیا پڑھ دیا گیا جر. جی صورت سمجھ میں آئی بھائی. اس کے بعد دوسری مثال ذکر کی تھی کہ ولا یقربوہن حتی یطہرن ایک بغیر ایک تخفیف کے ساتھ ہے قرات اور ایک قرات آئی ہے تشدید طا اور ہا دونوں کی تشدید کے ساتھ حتی یطہرن. تو ولا یقربوہن اور خامن قریب نہ جائیں ان اپنی بیویوں کے حتی یطہرن کا تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی کیا ہوگا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اور یطہرن پڑھا جائے تو کیا معنی ہے یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. کثرت حروف دلالت کرتے ہیں کس پر کثرت معنی پر بھائی. تو لہذا اب وہ جو تخفیف والی قرات ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ مطلق پاکی عورت کو حاصل ہو جائے حیض اس کا رک جائے خون رک جائے تو خامن کے لیے صحبت کرنا جائز. اور تشدید والی قرات تقاضا کرتی ہے کہ خوب پاکی حاصل ہو جائے پھر خامن کے لیے کیا ہے صحبت کرنا جائز ہے ورنہ جائز ہے. اور خوب پاکی کس سے حاصل ہوگی غسل کے ساتھ. تو تخفیف والی قرات تقاضا کرتی ہے کہ حیض کے رکتے ہی بند ہوتے ہی بغیر غسل کے ہی صحبت کرنا جائز. اور تشدید والی قرات تقاضا کرتی ہے کہ حیض کے رکنے کے بعد صحبت جائز نہیں جب تک کہ عورت غسل نہ کر لے. ہم احناف ایسی حالت پر اس کو محمول کرتے ہیں، ایسی صورت اختیار کرتے ہیں کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے تشدید والے کے حیض کے زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہیں؟ 10 دن ہیں۔ تو اگر عورت کا حیض یا تو 10 دن سے کم میں بند ہوگا یا پورے 10 دن میں کیا ہوگا؟ بند۔ تو تخفیف والی قرات محمول ہے اس حالت پر کہ جبکہ عورت کا حیض 10 دن کے پورے ہونے پر بند ہو۔ تو اب ہے ولا یقربوہن، قریب نہ جاؤ یہاں تک، حتی یا تو ہرنا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ اور 10 دن کے پورے ہو چکے، اب مطلق پاکی حاصل ہو چکی، اب بغیر غسل کی خاوند کے لیے قربت کرنا، جی صحبت کرنا جائز ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم میں حیض بند ہو تو پھر تو تشدید والی قرات کو اس حالت پر محمول کرتے ہیں جب 10 دن سے کم میں کیا ہو؟ حیض بند ہو۔ تو پھر اس صورت میں خوب پاکی جب تک حاصل نہ کر لے اس وقت تک خاوند کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں۔ اور خوب پاکی کس سے حاصل ہوگی؟ غسل سے، کہ غسل بھی کر لے۔ اس لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی ابھی حیض کے 10 دن ہے زیادہ زیادہ، وہ پورے نہیں ہوئے تو خون کے دوبارہ لوٹنے کا امکان ہے، تو تاکہ پوری طرح یقین ہو جائے کہ حیض کیا ہے؟ بند ہو چکا ہے۔ اور اسی پر پھر ایک مسئلہ بھی نکال اور مسئلہ بھی بتلایا تھا کہ اگر عورت کا حیض 10 دن کے پورے ہونے پر بند ہوا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نماز کا آخری وقت میں وہ پاک ہوئی ہے، اتنا وقت نہیں جس میں وہ غسل کر سکے اور نماز تحریمہ کہہ سکے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اسے مطلق پاکی حاصل ہو چکی ہے، 10 دن پورے ہو چکے ہیں، اب اس نے اس نماز کے آخری وقت کو پا لیا، اور نماز کا وقت کیا ہے؟ وجوب کا سبب ہے، تو اس کی وجہ سے اس پر کیا آ جائے گا؟ نماز کا وجوب آ جائے گا، تو اب اس کو بعد میں قضا ادا کرے، قضا پڑے گی۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر اس نے کا حیض 10 دن سے پہلے بند ہوا ہے تو آپ نماز کا اتنا وقت پالے جس میں غسل کر کے تحریمہ کہہ سکے، بھائی تکبیر تحریمہ، تو پھر اس صورت میں وہ نماز اس پر فرض ہوگی۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے، 5-7 منٹ ہیں، تو پھر اس صورت میں اس پر وہ نماز فرض نہیں ہوئی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ لیکون ذلک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع۔ اب مولانا تمسک کا معنی ہوتا ہے دلیل پکڑنا، بھائی دلیل پکڑنا، تمسک کا کیا معنی ہے؟ دلیل پکڑنا، استدلال کرنا، استدلال کرنا۔ اب مصنف آپ کو کچھ استدلالات ضعیفہ بتلائیں گے۔ کیا بتلائیں گے؟ استدلالات ضعیفہ، جو ہمارے نزدیک ضعیف ہیں، فاسد ہیں، اگرچہ دیگر ائمہ کے نزدیک وہ صحیح ہیں۔ بھائی تو آپ کچھ استدلالات ضعیفہ بتلائیں گے تاکہ ان میں جو ضعف آیا، ان میں جو خلل آیا، کس وجہ سے آیا، اس کا پتہ چلے۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ بعض مسائل میں دیگر ائمہ دلیل پکڑتے ہیں نص سے، تو اور ہمارے نزدیک اس سے دلیل اس مسئلے میں پکڑنا صحیح نہیں، ان میں خلل ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے۔ اب ان اس خرابی پر، اس خرابی اور خلل پر کیا کریں گے؟ وہ اس پر آپ کو مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی کہتے ہیں سم منس کر طرق من التمسکات الضعیفۃ، پھر ہم ذکر کرتے ہیں کچھ طریقے تمسکات ضعیفہ میں سے، یعنی استدلالات ضعیفہ میں سے، لیکون ذالک تنبیہا، تاکہ یہ ذکر تنبیہ ہو جائے، علی موضع الخلل، خلل کی جگہوں پر، خلل کی جگہ پر، فی ھذا النوع، اس قسم کے اندر، اس قسم کے اندر جو خلل آ رہا ہے جس جگہ پر، اس پر کیا ہو جائے؟ انسان متنبہ ہو جائے، آپ متنبہ ہو جائیں اس پر۔ بھائی منہا، ان میں سے ایک یہ ہے، ان تمسک بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قاء فلم یتوضا، دیکھیے ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے. ہمارے نزدیک قے ناقض وضو ہے. قے کی تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، طہارت زائل ہو جائے گی. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قے ناقض وضو نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دلیل کس سے وہ پکڑتے ہیں؟ وہ دلیل اس حدیث سے پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے انہو قاء، کہ حضور علیہ السلام نے قے کی، فلم یتوضا، پس وضو نہیں فرمایا. قے کی پس وضو نہیں فرمایا. کہتے ہیں دیکھا حدیث میں آ رہا ہے حضور نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، معلوم ہوا قے ناقض وضو نہیں، ورنہ حضور علیہ السلام کیا فرماتے؟ وضو فرماتے اگر ناقض وضو ہوتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ احناف جواب دیتے ہیں کہ بھائی اس حدیث میں قے کے ناقض ہونے یا نہ ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. اس حدیث سے تو صرف اتنا پتہ چل رہا ہے کہ قے کے فوراً بعد وضو کرنا ضروری نہیں. کیا پتہ چل رہا ہے بھائی؟ کہ قے کے فوراً بعد وضو کرنا ضروری یہی ہے نا. حضور علیہ السلام نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، یعنی فوری طور پر وضو کرنا ضروری، یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ قے کے بعد فوراً وضو کرنا ضروری نہیں. اور اس مسئلے میں تو آپ کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں. آپ کے نزدیک بھی قے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، ہمارے نزدیک بھی قے کے فوراً بعد وضو کرنا ضروری. اختلاف تو اس مسئلے میں ہے کہ قے سے وضو ٹوٹتا ہے یا وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ مسئلہ حدیث میں ذکر ہی نہیں. تو جو مسئلہ حدیث میں ذکر ہے اس میں اختلاف نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صرف اتنا ثابت ہوا حدیث سے کہ حضور نے قے کی اور وضو کیا مانا، یعنی فوراً وضو کرنا ضروری نہیں. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں فوری طور پر. ہاں جب نماز کا وقت آ جائے، نماز کے لیے اٹھنے لگے، پھر وضو کرنا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اس حدیث میں یہ جو جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ اس حدیث میں ذکر ہی نہیں، اور جس جو مسئلہ حدیث میں ذکر ہے اس کے اندر اختلاف ہی نہیں ہے بھائی. منہا تمسکات ضعیفہ میں سے ایک یہ ہے کہ میں سے ان تمسکا، وہ استدلال کرنا ہے بیما اس حدیث سے، روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایت کی ہے نبی، روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہو قا، کہ حضور علیہ السلام نے قے کی، فلم یتوضا، پس وضو نہیں فرمایا. تو اس سے استدلال، ان تمسکا استدلال کرنا، اوپر کیا آیا تھا؟ استدلال کرنا اس حدیث سے لئس باتی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان القے غیر ناقضین، کی قے کیا ہے؟ غیر ناقض ہے. اس کے اس بات کے لیے استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ ان کی خبر آ گئی ضعیف. لأن الاثر يدل، اس لیے کہ اثر حدیث کو کہتے ہیں، حدیث کا نام ہے، اس لیے کہ حدیث یہ دلالت کرتی ہے على ان القے لا يوجب الوضوء في الحال، کہ قے واجب نہیں کرتی وضو کو فی الحال، یعنی فوری طور پر، فی الحال وضو کو واجب نہیں کرتی. ولا خلاف فیہ، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی، ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہی. وانما الخلاف فی کونہ ناقضا، اور اختلاف تو اس قے کے ناقض للوضو ہونے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کا اس حدیث میں ذکر ہے. تو جو مسئلہ نص میں ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ نص میں ذکر ہی نہیں. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ لِإِثْبَاتِ. آگے ایک اور مسئلہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارا اختلاف ہے بھائی. ان کے نزدیک مائے قلیل کے اندر مکھی مچھر گر جائے، مر جائے اس میں، تو ان کے نزدیک وہ مائے قلیل نجس ہو جاتا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک مکھی مچھر مائے قلیل میں گر جائیں تو وہ نجس نہیں ہوتا بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اختلاف ان کے نزدیک مائے قلیل نجس ہو جائے گا، ہمارے نزدیک مائے قلیل نجس نہیں ہوتا. دلیل ان کی دلیل وہ استدلال کرتے ہیں اس قرآن کی اس آیت سے، حرمت علیکم المیتتو، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا، مردار کو بھائی، کس کو؟ مردار کو حرام کر دیا گیا. کہتے ہیں دیکھا مکھی بھی مردار ہے اور یہ حرام ہے، اور جب حرام ہے تو معلوم ہوا یہ نجس ہے، اور جب نجس ہے چیز پانی میں گری ہے، پانی میں آئی ہے نجس چیز، تو آپ کو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا، طاہر نہیں رہے گا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت سے صرف اتنا ثابت ہو رہا ہے کہ مردار مکھی بھی حرام ہے، ہر مردار کیا ہے؟ حرام ہے. تو اور تو یہ ثابت ہو رہا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ مردار مکھی حرام، ہمارے نزدیک بھی مردار مکھی. اب تو آیت میں جو مسئلہ ذکر ہے اس کے اندر تو اختلاف ہی نہیں، اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ مکھی پانی میں گر کر مر جائے تو پانی نجس ہوگا یا نجس، اور اس مسئلے کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ اس مسئلے کا آیت میں ذکر ہی نہیں ہے بھائی. تو حرام ہونے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ جس کی وجہ سے پانی بھی کیا ہو جائے؟ نجس بھائی. دیکھو مٹی بھی حرام ہے کھانا، لیکن کیا وہ نجس ہے؟ پانی میں گرے گی تو پانی نجس ہوگا نہیں. اس میں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ پانی میں مٹی گرے تو وہ نجس، حالانکہ وہ بھی حرام ہے. تو یہ حرام ہونے سے اس کا نجس ہونا لازم نہیں آتا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو نجس، تو نجاست کا سبب وہ دم مسفوح ہوا کرتا ہے، بہنے والا خون، بہنے والا خون بھائی، اور مکھی میں تو بہنے والا خون ہی نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے وہ پانی نجس بھی نہیں ہوگا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو نس میں جو مسئلہ ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں، مردار مکھی حرام، آپ کے مردہ ہر مردار حرام، جیسے آپ کے نزدیک ہمارے نزدیک بھی اسی طرح. تو نص میں جو مسئلہ ذکر اس میں اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مکی کے گرنے سے مائع قلیل نجس ہوگا، ہمارے نزدیک نجس، اس مسئلے میں اختلاف ہے اور اس کا نص کے اندر اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح دلیل پکڑنا اللہ کے اس قول کے ساتھ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار کو. دلیل پکڑنا کس کے لیے؟ لِإِثْبَاتِ فَسَادِ الْمَائِ، پانی کے فاسد ہو فساد کو ثابت کرنے کے لیے. بِمَوْتِ الذُّبَابِ، مکھی کی موت کے ساتھ، مکھی کی موت کے ساتھ پانی کے فساد کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف. یہ استدلال کیا ہے؟ یہ استدلال کرنا ضعیف ہے. لِأَنَّ النَّسَّ يُثْبِتُ حُرْمَةَ الْمَيْتَةِ، اس لیے کہ نس جو ہے وہ ثابت کرتی ہے میتا کی حرمت، مردار کی. نس صرف مردار کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، ولا خلاف فیہ، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں. وانما الخلاف فی فساد الماء، اور اختلاف تو کس چیز میں ہے؟ پانی کے فاسد ہونے میں، اور اس کا اس آیت میں ذکر ہی نہیں. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُتِّيهِ ثُمَّ قُرُسِيهِ ثُمَّ غُسِلِيهِ بِالْمَاءِ. دیکھو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور مسئلہ دریافت فرمایا کہ اگر کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے، کیسے پاک کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا خطی ہی، اسے کیا کر؟ رگڑ دو. حتی خطو کا کیا معنی جی؟ رگڑنا بھائی، رگڑنا بھائی، سمجھ میں آیا جی؟ رگڑ دے. اور قرص کہتے ہیں، قرص یقرسو، اس کے معنی ہوتا ہے کھرچنا، ناخن وغیرہ سے یا لکڑی سے کھرچنا بھائی. ہاتھ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رگڑنا، ملنا. اور قرص کس کو کہتے ہیں؟ خرش. تو مسئلہ پوچھا، حضور نے فرمایا خطی ہی، کیا کرو اس کو، اس کپڑے کو رگڑ دو، مل دو، سم مقروسی ہی، پھر اس کو خرش دو، سم مغسلی ہی بالما، پھر اس کو تو پانی سے دھو لے، اسے تو مل لے، پھر تو اسے خرش لے، پھر اسے تو پانی سے دھو لے۔ مؤنث امر مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں بھائی سارے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ پھر اسے پانی سے دھو لے۔ جی اب امام شافعی رحمۃ اللہ کا اور ہمارا اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اگر نجاست کسی چیز پر لگی ہوئی ہو تو ان کے نزدیک پانی سے دھونا واجب ہے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے دھوئیں گے تو وہ پاک صاف نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہو، ان کے نزدیک پانی وغیرہ سے، پانی کے ساتھ ہی دھونا واجب ہے، پانی کے ساتھ دھونے سے ہی وہ پاک ہوگا، کسی اور پاک بہنے والی چیز سے اس کو دھو لیا جائے تو وہ پاک۔ جبکہ احناف کے نزدیک اس کو کسی پاک چیز بہنے والی چیز کے ساتھ دھو لیا جائے جس سے وہ نجاست زائل ہو جائے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اختلاف سمجھ میں آیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک پانی سے دھونا ضروری، اور کسی چیز سے وہ پاک نہیں۔ دلیل ان کی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا تم مغسلی ہی بالماء، تو اس کو دھو لے کس سے؟ پانی سے۔ تو پانی سے دھونے کا امر فرمایا حضور نے، اور اغسلی امر کا صیغہ آیا، اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے۔ معلوم ہوا پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، واجب ہے۔ تو احناف جواب دیتے ہیں کہ جس جو مسئلہ حدیث میں ذکر ہے، نص میں ذکر ہے، اس میں اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا نص میں ذکر ہی۔ ہمارے نزدیک بھی اگر نجاست لگی ہوئی ہو کسی چیز پر تو کس کے ساتھ دھونا واجب ہے؟ پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے۔ لیکن اگر نجاست زائل کر دی جائے کسی اور چیز کے ساتھ تو وہ چیز پاک ہوگی یا پاک نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک وہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی، ان کے نزدیک وہ پاک۔ اور اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے کہ کسی اور پاک چیز سے بھی دھونے سے وہ پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو کپڑا ہے، اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یہ نجس کپڑا ہے۔ کیا ہے؟ نجس کپڑا ہے۔ کیوں نجس کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ نجاست لگی ہوئی ہے۔ جب آپ نے اس کو مثلا پاک چیز سرکے وغیرہ سے دھو لیا تو اب نجاست ہے جی؟ اب تو نجاست وہاں رہی نہیں، تو کیا کہیں گے ہم؟ کہ کپڑا کیا ہے؟ پاک ہو چکا، اب اس کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ تو نجاست جب ہو تو ضروری ہے پانی سے دھو صاف ہو جائے، لیکن اگر کسی اور چیز سے دھو لیا تو پھر بھی نجاست ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کپڑا پاک ہو جائے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ، اسی طرح استدلال کرنا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ، حُتِّيهِ، تو اس کو مل لے، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، پھر تو اس کو خرش دے، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ، پھر تو اس کو پانی سے دھو ڈال۔ اس سے استدلال کرنا لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْخَلَّ لَا يُزِيلُ النَّجِسَ ضَعِيفٌ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سرکہ وہ نجاست کو زائل نہیں کرتا، یہ استدلال کرنا یہ ضعیف ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف ہے۔ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ الدَّمِ بِالْمَاءِ، اس لیے کہ حدیث، خبر کس کا نام ہے بھائی؟ حدیث کا نام ہے بھائی۔ اس لیے کہ حدیث تقاضا کرتی ہے وجوب غسل الدم بالماء، کہ خون کا پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، اس پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے، اس تو پانی کے ساتھ خون کے دھونے کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے۔ فَيُتَقَيَّدُ بِحَالِ وُجُودِ الدَّمِ عَلَى الْمَحَلِّ، تو اس کو مقید کیا جائے گا اس حال میں کہ جبکہ خون محل پر موجود ہو۔ خون محل پر کیا ہو؟ اس جگہ پر خون موجود ہوگا اس حالت کے ساتھ مقید کیا جائے گا اس کو، اس وقت پانی کے ساتھ دھونا واجب ہے کیونکہ خون موجود ہے، جب تک دھوئیں گے نہیں کپڑا پاک۔ لیکن اگر آپ نے کسی اور چیز سے دور کر دیا تو پھر سوال ہے ابھی بھی نجاست زائل ہوئی یا نہیں، کپڑا پاک ہوا یا ہمارے نزدیک نجاست ہے ہی نہیں، نجاست ختم ہو گئی چلی گئی بھائی، اب تو کپڑا کیا ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ استدلال ضعیف ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ تو بھائی دیکھو کہ آپ کہتے ہیں کہ پانی کے ساتھ ہی دھوگے تو کپڑا پاک ہوگا، پانی سے نہیں دھوگے تو کپڑا پاک ہی، حالانکہ بالاجماع اگر اس نجس حصے کو کاٹ کر کپڑے سے پھینک دیا جائے تو باقی کپڑے پر کیا حکم لگایا جائے گا کہ وہ پاک ہے، یہ تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ پھر تو یہاں بھی حالانکہ پانی سے دھونا نہیں پایا گیا لیکن آپ بھی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کپڑے کیا ہو چکا ہے پاک ہو چکا ہے، معلوم ہوا پانی کے ساتھ دھونا واجب، نجاست کا زائل کرنا ضروری ہے، اور اس سرکے وغیرہ سے بھی دھو لو تو پھر بھی کپڑا کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا۔ اور تو جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا نص میں ذکر ہی، اور جس مسئلے کا نص میں ذکر ہے اس میں اختلاف ہی نہیں، تو کہتے ہیں اس کو مقید کیا جائے گا بھائی محل پر خون کے موجود ہونے کی حالت کے ساتھ۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، وانما الخلاف فی طہارت المحل بعد زوال الدم بالخل، اور اختلاف تو محل کے پاک ہونے میں ہے بعد زوال الدم بالخل، سرکے کے ساتھ خون کے زائل ہو جانے کے بعد، سرکے کے ساتھ خون کو زائل کر دینے کے زائل ہو جانے کے بعد محل طاہر ہوگا پاک ہوگا یا پاک نہیں ہوگا، اس میں اختلاف ہے اور وہ حدیث میں ذکر نہیں۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ ہی، اربعین شاتن شاتن، چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے بھائی۔ بھائی دیکھو اختلاف اس مسئلے کے اندر، بھائی بکریاں چالیس بکریاں، بکریوں کا نصاب کتنا ہے کم از کم، کتنی بکریوں میں زکات آئے گی؟ چالیس، چالیس بکریاں ہو گئیں تو ان میں ایک بھیڑ بکریاں، سمجھ میں آیا؟ شات کا لفظ بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بھائی، بھیڑ بکریاں چالیس ہو گئیں تو ان پر کیا آ جائے گی؟ ایک بھیڑ بکری ان پر زکات آ جائے گی، تو چالیس بکریوں پر ایک بکری زکات آ گئی۔ اب ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، ہم کہتے ہیں اگر بکری دینے کے بجائے وہ شخص جو ہے اس کی قیمت دے دیتا ہے زکات کے طور پر تو بھی زکات ادا ہو جائے گی، اس کے کیا جو اس پر واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، قیمت دینے سے وہ زکات ادائیگی نہیں ہوگی، یہاں کیا دینا پڑے گا؟ بکری بھیڑ بکری ہی دینا پڑے گی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے فی اربعین شاتن شاتن، چالیس بھیڑ چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے، حدیث میں آیا ہے بکری ہے بھائی، بکری دینی پڑے گی بھائی، قیمت دینے سے وہ زکات ادا نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اس حدیث میں جو مسئلہ ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ حدیث میں ذکر ہی، ہمارے نزدیک جیسے آپ کے نزدیک چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب ہوتی ہے، ہمارے نزدیک بھی چالیس بکریوں میں ایک بکری واجب، اس میں تو اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف تو اس میں ہے کہ آپ کو ادائیگی بکری ہی کے ساتھ ضروری ہے یا قیمت دینے سے بھی زکات ادا ہو جائے گی، اس کا اس حدیث میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہاں تو بکری دی جاتی ہے، زکات کس لیے دی جاتی ہے؟ تاکہ محتاج کی فقیر کی حاجت پوری ہو جائے بھائی، اور وہ بکری دینے کے اندر اس کی حاجت اچھی طرح پوری ہوگی یا قیمت دینے کے ساتھ اچھی طرح حاجت پوری ہوگی؟ قیمت دینے کے ساتھ بھائی، بکری تو صرف اس کے ایک آدھ کام، یا دودھ دے گی یا پھر اس کے گوشت کھا سکتا ہے، یا لے کے یا اس کو بیچے گا تو پتہ نہیں کس قیمت پر وہ بیچ سکتا ہے یا نہیں، صحیح طرح بیچتا ہے، صحیح قیمت اس کو ملتی ہے نہیں، لیکن جب آپ اس کو پوری قیمت دے دیں گے بکری کی تو پھر وہ اس کے ذریعے کیا کر سکتا ہے؟ اپنی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو اس میں زیادہ اس کے لیے فائدہ ہے۔ تو اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ کہ فی اربعین شاتن شاتن، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، استدلال کرنا کس چیز کے لیے؟ لِإِثْبَاتِ عَدَمِ جَوَازِ دَفْعِ الْقِيمَةِ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیمت کا دینا جائز نہیں ہے. بھائی ترجمہ آخر سے میں کر رہا ہوں، قیمت دفع کا کیا معنی؟ حوالے کرنا، سپرد کا، قیمت کا حوالے کرنا جائز نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا. یہ اس بات جہاں بھی آ رہا ہے یہ ماقبل میں جو تمسک کا لفظ آتا ہے اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا تمسک کا کیا معنی؟ استدلال کرنا. استدلال کرنا جی، یہ استدلال کرنا ضعیف ان کیا ہے؟ ضعیف ہے. لِأَنَّهُ يَقْتَزِي وُجُوبَ الشَّاتِ، اس لیے کہ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے بکری کے واجب ہونے کا. وَلَا خِلَافُ فِيهِ، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی ہمارے نزدیک بھی 40 بکریوں میں ایک بکری واجب. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ، اور اختلاف تو واجب کے ساقط ہونے میں ہے قیمت کی ادائیگی کے ساتھ، کہ قیمت کی ادائیگی سے بھی وہ زکات وہ جو واجب ہے وہ ادا ہوگا یا ادا نہیں، اور اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور اسی طرح استدلال کرنا اللہ کے اس قول کے ساتھ. بھئی یاد رکھو، ہمارے نزدیک مالدار پر، صاحب نصاب پر حج ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے بھئی، لیکن اور عمرہ کرنا فرض نہیں، سنت بس. اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اسی طرح عمرہ کرنا بھی ایک مرتبہ، انسان پر ایک عمرہ بھی فرض ہے حج کی طرح. وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو تم لوگ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. بھائی تو کہتے ہیں دیکھو یہاں عمرے کا ذکر آیا اور حج کے ساتھ، اور اتمو پورا کرو امر آیا، اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے. معلوم ہوا جیسے حج کرنا فرض ہے اسی طرح عمرہ کرنا بھی فرض ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں عمرے کی فرضیت کا ذکر ہی نہیں ہے. بھائی اس آیت میں تو ہے کہ پورا کرو، کیا کرو؟ اور ہمارے نزدیک عمرہ سنت ہے، نفل ہے بھائی، اور تو نفل ہمارے نزدیک بھی جب شروع کر دیے جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کرتے ہیں واجب. بھائی نفل نماز ویسے تو نفل ہیں، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے شروع کر دی، نیت باندھ لی، اب وہ آپ پر واجب ہو چکا. اگر آپ کو درمیان میں توڑنا پڑا تو کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی سزا کرنا پڑے گی. روزہ نفلی رکھتے ہیں، ہے تو نفلی، آپ رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن ایک دفعہ جب شروع کر دیا اب وہ آپ پر کیا ہو چکا ہے؟ اس کو پورا کرنا واجب ہے. اگر آپ توڑ دیتے ہیں درمیان میں تو کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی سزا کرنا پڑے گی. اور دلیل کیا ہے؟ ولا تبطلوا اعمالکم، بھائی اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. تو ایک مرتبہ یہ عمل شروع کر دیا تو اب اس کو توڑنا صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ مسئلہ ہے. تو عمرہ بھی ہمارے نزدیک سنت ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو سنت ہے، اور ایک مرتبہ تو جب شروع کر دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اس سے پہلے واجب، اور آیت میں بھی یہی آ رہا ہے اتمو پورا کرو. معلوم ہوا پورا کرنا کب ہوتا ہے؟ جب ایک دفعہ شروع کر دیا جائے، اور شروع کرنے کے بعد تو ہمارے نزدیک بھی واجب ہے. تو جو مسئلہ آیت میں ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں، چونکہ شروع کرنے کے بعد جیسے آپ کے نزدیک واجب ہے ہمارے نزدیک بھی واجب ہے. اختلاف تو اس میں ہے کہ ابتداءً پہلے سے شروع سے کیا ہے، عمرہ فرض ہے ابتداءً یا فرض نہیں، اور اس کا اس آیت میں ذکر ہی، اس میں تو پورا کرنے کا ذکر ہے، اور پورا کرنا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز شروع کر دی جائے. اسی طرح استدلال کرنا اللہ کے اس قول کے ساتھ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ ابْتِدَاءً ضَعِيفٌ، یہ استدلال کرنا کس لیے؟ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ، وُجُوبِ عمرہ کو ثابت کرنے کے لیے ابتداءً بھائی شروع سے ہی. ضعیف، یہ استدلال کرنا ضعیف ہے. لأن النص يقتضي وجوب الاتمام، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے اتمام کا واجب کے وجوب کا، یعنی پورا کرنا کیا ہے واجب ہے، اور یہ تو ہمارے نزدیک بھی جب ایک دفعہ شروع کر دیا تو پورا کرنا واجب ہے. وذلك انما يكون بعد الشروع، اور اتمام تو کب ہوگا، پورا کرنا کب ہوگا، شروع کرنے کے بعد ہوگا. ولا خلاف فیہ، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. وانما الخلاف فی وجوبها ابتداء، اور اختلاف تو اس کے واجب ہونے میں ہے ابتداء، شروع سے، اور اس کا اس آیت میں ذکر ہی، تو وہ مسئلہ جس میں اختلاف ہے وہ نص کے اندر ذکر ہی نہیں، اور نص میں جو مسئلہ ہے اس کے اندر اختلاف ہی نہیں. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے قول کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، نہ بیچو تم لوگ ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں، ولا الصاع بالصاعین، اور نہ ایک صاع کو دو صاع کے بدلے میں. دیکھیے بھائی، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. آج مسئلہ یہ ہے، ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، ان کے نزدیک بیع فاسد جو ہو وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی بھائی، کیونکہ شریعت میں اسے منع کیا گیا ہے تو وہ بے حرام ہوئی، اور لہذا وہ ملکیت کا فائدہ، اس لیے کہ ملکیت تو ایک نعمت ہے، سمجھ میں آیا، نعمت ہے، اور حرام کام پر نعمت مرتب نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا بھائی، آپ ایک چیز کے مالک بن جاتے ہیں، یہ نعمت ہے یا نہیں بھائی، تو یہ نعمت ہے لیکن یہ حرام کام پر مرتب، لہذا اگر بیع فاسد کی کسی نے تو وہ اس کا مالک، اس مبیع کا مالک نہیں بنے گا. جبکہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، جب مشتری اور بائع ثمن اور مبیع کا آپس میں تبادلہ، بیع فاسد کریں اور اس تبادلہ کر کے بائے کیا کر لے، سمن پہ قبضہ کر لے اور مشتری مبیعے پر قبضہ کر لے، تو بیع فاسد میں بھی قبضے کے بعد یہ دونوں کیا بن جایا کرتے ہیں، مالک بن جایا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا، مالک کیوں، کیونکہ بیع کیا ہے، فعل شرعی ہے، اور فعل شرعی کے اندر نہیں آئے تو آپ نے کیا مسئلہ پڑھا تھا کہ وہ ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، مشروع، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع. جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا تو اب یہ کس چیز کا فائدہ دے دے گا، ملکیت کا فائدہ دے گا. ہاں البتہ چونکہ یہ وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے، لہذا اس بیع کا توڑنا ان دونوں پر واجب ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی، واجب ہے. تو ان کے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ دونوں مالک ہی نہیں بنیں گے ان چیزوں کے، جبکہ ہمارے نزدیک وہ کیا بن جائیں گے، ان چیزوں کے مالک بن جائیں گے بھائی. سمجھ میں آیا. ان کی دلیل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور حدیث میں آیا ہے، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، نہ بیچو تم ایک درہم کو دو درہم کے بدلے اور نہ ایک صاع کو دو صاع کے بدلے. حدیث میں منع کیا گیا ہے، جب منع کیا گیا ہے تو یہ بیع کیا ہوئی، حرام ہوئی. جب حرام ہوئی تو یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دے گی. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس کہ جی حدیث میں جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے اس میں تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، حدیث سے تو اتنا پتا چل رہا ہے کہ بیع فاسد حرام ہے، اور ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، بیع فاسد حرام ہے. اختلاف اس چیز میں ہے کہ یہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دے گی یا ملکیت کا فائدہ، اور اس کا اس حدیث میں ذکر ہی، تو وہ مسئلہ جس میں، جو حدیث میں ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے وہ اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں. اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ، لا تبیعوا الدرہم بالدرہمین، نہ بیچو تم ایک درہم کو دو درہموں کے بدلے، ولا الصاع بالصاعین، نہ ایک صاع کو دو صاع کے بدلے. اس سے استدلال کرنا لاثباتی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان البیع الفاسد لا یفید الملک، کہ بیع فاسد ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی، یہ ثابت کرنے کے لیے استدلال کرنا ضعیف، یہ کیا ہے، ضعیف ہے. لان النص یقتضی تحریم البیع الفاسد، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے بیع فاسد کے حرام کرنے کا، حرام ہونے کا. ولا خلاف فیہ، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، اور اختلاف تو ملکیت کے ثبوت اور عدم ثبوت میں ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ، اور اختلاف تو کس چیز میں ہے؟ ثبوت ملکیت میں ہے یا عدم ثبوت ملکیت میں ہے کہ ملکیت آئے گی یا ملکیت نہیں آئے گی. ہمارے نزدیک ملکیت آ جائے گی، آپ کے نزدیک ملکیت نہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور اس کا تو اس حدیث کے اندر ذکر ہی نہیں. وَكَذَلِكَ تَمَسُّكُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اسی طرح استدلال کرنا حضور علیہ السلام کے اس قول کے ساتھ، أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ. بھائی دیکھو، ایام تشریق، یوم النحر اور ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. روزہ کیا حدیث میں آتا ہے؟ الا خبردار، لا تصوموا فی هذه الایام، مت روزے رکھو تم لوگ ان روزہ رکھو تم لوگ ان ایام کے اندر. فانها ایام اکل وشرب وبعال، اس لیے کہ یہ کھانے اور پینے اور جماع کے دن ہیں. تو یہ ضیافت اللہ کے ایام ہیں. بھائی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بندوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں. بھائی تو اب اگر اس میں روزہ رکھا جائے گا تو کیا لازم آئے گا؟ ضیافت اللہ سے اعراض لازم آئے گا، لہذا ان دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور روزہ ہے ایک فعل شرعی. اچھا یہ آگے آ رہی ہے بات. تو دیکھو اب ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ اگر کسی نے یوم النحر کے دن یا ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی منت مانی تو کیا یہ منت صحیح ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک منت صحیح ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ منت ہی صحیح، اس لیے کہ ایام تشریق میں اور ایام النحر میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. منع کیا گیا ہے تو ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہوا، اور ایک حرام چیز کی منت ماننا صحیح نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے لا نظر فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں نظر منت نہیں ہے، منت نہیں ہے، درست نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ جائز نہیں ہے اللہ کی معصیت میں، تو یہاں پر بھی حرام ہے اور حرام کی منت صحیح نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور روزہ ہے ایک فعل شرعی، اور فعل شرعی کے اندر نہیں آ جائے تو وہ کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ وہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہو اور وصف کے اعتبار سے. تو یہ روزہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا، جائز ہوا، اور جب ذات کے اعتبار سے مشروع ہوا، جائز ہوا، تو جائز چیز کی منت ماننا بھی صحیح جائز. سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے نزدیک منت ماننا صحیح، ان کے نزدیک منت ماننا صحیح. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، حدیث میں آیا الا لا تصوموا فی هذه الایام، خبردار نہ روزہ رکھو تم لوگ فی هذه الایام ان ایام میں. فانها ایام اکل و شرب و بعال، اس لیے کہ کھانے اور پینے اور جمع کے دن ہیں. سمجھ میں آیا؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ بھائی جو اس حدیث میں جس مسئلے کا ذکر ہے اس میں تو اختلاف ہی نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف ہے اس کا اس حدیث میں ذکر ہی نہیں. اس حدیث میں ذکر ہے کہ ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور ہمارے نزدیک بھی ان ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے لیکن وصف کے اعتبار سے حرام ہے، غیر مشروع ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اختلاف اس میں ہے کہ اب اس کی منت ماننا صحیح ہے، منت سے تو وہ رکھنا تو لازم نہیں آیا. ہم بھی کہتے ہیں منت ماننا صحیح ہے، لیکن اس دن پھر رکھے نہ، کیا کرے، بعد میں اس کی قضا کر لے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو منت سے کوئی رکھنا تو لازم نہیں آتا، منت تو ایک الگ چیز ہے، بات کر رہا ہے زبان سے، اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، لیکن لازم کر لیتا ہے، پوری ہو جاتی ہے منت، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس دن نہ رکھے بلکہ بعد میں رکھے. تو اس حدیث سے استدلال کرنا اس بات، یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان النظر بصوم یوم النحر لا یصح، کہ یوم النحر کے روزے کی منت صحیح اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یوم النہر کے روزے کی منت صحیح نہیں ہے، ضعیف، یہ استدلال کرنا کیا ہے؟ ضعیف ہے. لأن النص يقتضي حرمة الفعل، اس لیے کہ نص تقاضا کرتی ہے فعل کے حرام ہونے کا، یعنی روزے کے ان دنوں میں. ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس کے روزے کے ان ایام میں حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. وانما الخلاف فی افادۃ الاحکام مع کونہ حراما، اور اختلاف تو اس بات میں ہے کہ یہ احکام کا فائدہ دے گا باوجود حرام ہونے کے، باوجود، یعنی بھئی دیکھو بھئی روزہ ان ایام میں کیا ہے؟ حرام، ہمارے نزدیک بھی حرام اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی، البتہ فرق یہ ہے ہمارے نزدیک حرام لغیری ہی ہے، ان کے نزدیک حرام لے، جب حرام لے آئی نہیں ہوا تو ان کے نزدیک منت ماننا بھی صحیح نہیں، اور ہمارے نزدیک حرام لغیری ہی ہے تو منت ماننا صحیح. تو ذات کے اعتبار سے ہمارے نزدیک مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. اب اس کبھی حرام، یہ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو حرام فعل ہے اور روزہ رکھنا ہی نایام ہے، لہذا اس پر احکام مرتب نہیں ہو سکتے. ایک حرام فعل پر شرعی احکام مرتب، آپ کہہ رہے ہیں منت مان لے، تو یہ منت کا ماننا اس کا منعقد ہو جانا، یہ فعل شرعی ہے یا نہیں؟ یہ فعل شرعی، تو فعل شرعی ہے، تو یہ فعل شرعی حرام کام پر مرتب ہوگا یا مرتب؟ ان کے نزدیک مرتب نہیں ہوگا، ہمارے نزدیک مرتب ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ ہم کہتے ہیں ایک فعل کا حرام ہونا اس پر فعل شرعی کے مرتب ہونے کے خلاف نہیں، ایک فعل حرام بھی ہوگا اور اس پر فعل شرعی بھی کیا ہو جائے گا؟ مرتب ہو جائے گا. اور اس کے کئی نظیریں پیش کرتے ہیں ہم بھائی، سمجھ میں آیا؟ مثلا ایک شخص نے کسی کا پانی غصب کیا، اب یہ پانی استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وضو کر لے گا تو طہارت کیا ہوگی؟ حاصل. تو دیکھو فعل حرام ہے، اس کا استعمال کرنا حرام ہے اس کے لیے، لیکن پھر بھی اس پر ایک شرعی حکم مرتب ہوا اور اسے پاکی حاصل. ایک آدمی نے دوسرے کی چھری غصب کر لی، اب یہ چھری اس کے لیے استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اس کے ذریعے وہ کیا کر لیتا ہے؟ بکری ذبح کرتا ہے، تو وہ شرع حکم مرتب ہوگا اور وہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کئی اس پر ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس روزے کے، ولا خلاف فی کونہ حراما، اور اس یوم النہر کے روزے کے حرام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. وانما الخلاف فی افادۃ الاحکام مع کونہ حراما، اور اختلاف تو کس چیز میں ہے؟ فی افادۃ الاحکام، احکام کا فائدہ دینے میں، یعنی احکام کے اس پر مرتب ہونا، اس میں اختلاف ہے. مع کونہ حرامن، باوجود اس کے حرام ہونے کے وہ احکام کا فائدہ دے گا یا نہیں. وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام، اور فعل کا حرام ہونا یہ منافی نہیں ہے احکام کے مرتب ہونے کے. فَإِنَّ الْأَبَ لَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ ابْنِهِ يَكُونُ حَرَامٌ وَيَسْقُطُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ. دیکھو بھائی، بیٹے کی باندی ہے، باپ کے لیے اس سے وتی کرنا حرام ہے، لیکن اگر باپ اس سے وتی کرتا ہے، اسے ام ولد بنا دیتا ہے، تو اب یہ فعل تو حرام تھا لیکن اس پر شرعی حکم مرتب ہوا اور باپ کو شریعت نے اس کا مالک قرار دے دیا. کہ اب یہ کیا ہے، باندی کس کے کا مالک کون ہو چکا ہے؟ باپ مالک ہو چکا ہے، اور بیٹے کو اب اس کی قیمت ادا کرے گا. بیٹے کو کیا کرے؟ اس کی قیمت. صورت سمجھ میں آئی؟ بیٹے کی باندی ہے، باپ اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ ام ولد. تو اس پر شرعی حکم مرتب ہوتا ہے اور باپ کو شریعت کیا قرار دے دیتی ہے؟ یہ کیا ہوا، باندی کا مالک بن گیا، اور اب بیٹے کو کیا کرے؟ قیمت اس کی ادا کرے. سمجھ میں آیا؟ وہ ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ایک شخص، اور اس نے کہا تھا کہ میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے. حضور علیہ السلام نے باپ کو بلوایا تو باپ نے کہا کہ اس طرح میں نے تکلیفیں اٹھائی، میں جو کچھ ہوتا تھا میں اس کی خوشی کے لیے اس کو دیتا تھا، اپنا مال اس سے روکتا نہیں تھا، اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، تو یہ اپنا مال میرے سے چھپا چھپا کر رکھتا ہے. حضور علیہ السلام بھی اس کی بات سن کر آپ دیدہ ہو گئے، اور پھر کہا انتا، اس شخص دوسرے بیٹے سے کہا انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال کس کے ہیں؟ تیرے باپ کے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی باپ نے جب باندی میں ولد بنا دیا تو وہ باپ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا. فَإِنَّ دیکھو اب وہ نظیریں پیش کر رہے ہیں کہ احکام فعل حرام ہے لیکن اس پر کیا ہو رہا ہے؟ شرعی حکم شرعی احکام مرتب ہو رہا ہے. فَإِنَّ الْأَبَ لَوِ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً ابْنِهِ اس لیے کہ باپ نے اگر ام ولد بنا دیا بیٹے کی باندی کو یکون حرامن تو یہ کیا ہے؟ ام ولد بنانا حرام ہے. وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ لِلْأَبِ اور اس سے باپ کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی. تو دیکھا شرعی حکم مرتب ہوا. وَلَوْ ذَبَحَ شَاتًا بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ يَكُونُ حَرَامًا اگر ذبح کیا ایک بھیڑ بکری کو کس سے؟ سکین کس کو کہتے ہیں؟ چھری. ایک غصب چھینی ہوئی غصب کی ہوئی چھری چھینی ہوئی چھری کے ساتھ يَكُونُ حَرَامًا تو یہ ذبح کرنا حرام ہے. وَيَحِلُّ الْمَذْبُوحُ اور مذبوح جانور ذبح شدہ جانور کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. وَلَوْ غَسَلَ ثَوْبًا نَجِسَ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ يَكُونُ حَرَامًا اگر ہویا کپڑے نجس کپڑے کو غصب شدہ پانی کے غصب کیے ہوئے پانی کے ساتھ یکون حراما تو یہ دھونا حرام ہے. وَيَطْهُرُ بِهِ الثَّوْبُ اور اس سے کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی پاک. تو دیکھا شرعی حکم مرتب ہوا. وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ يَكُونُ حَرَامًا دیکھیے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اور جب پہلی مرتبہ اس سے صحبت کی تو وہ حالت حیض میں تھی اس نے اسی حالت میں اس سے وطی کر لی تو اب اس شخص کا احسان ثابت ہو جائے گا وہ محسن بن جائے گا مولانا محسن. اب اگر اس نے کیا کیا زنا کیا اس نے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا. تو دیکھو حیض کی حالت میں وطی کرنا کیا تھا؟ حرام. لیکن اس پر کیا فعل شرعی مرتب ہوا اور اس رجل کا محسن ہونا ثابت ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح ایک شخص نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں سمجھ میں آیا آپ اس بیوی کا اس شخص کے پاس ساتھ دوبارہ نکاح بغیر حلال شرعی کے جائز نہیں. اب اس عورت نے ایک شخص سے کیا کیا کہ نکاح کر لیا اور اس نے اس کے ساتھ نکاح کے بعد اس سے جب صحبت کی وہ کس میں تھی؟ حالت حیض میں تھی. تو اب اس حالت حیض میں وطی حرام ہے لیکن جب یہ اس کے ساتھ صحبت کر لے گا تو یہ اب پہلے خامن کے ذریعے اس وطی کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. تو دیکھو یہ حالت حیض میں وطی حرام تھی لیکن اس پر ایک فعل شرعی مرتب ہوا اور پہلے خامن کے لیے وہ کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. وَلَوْ وَطِئَ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ اور اگر وطی کی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں يَكُونُ حَرَامًا تو یہ وطی حرام ہوگی. وَيَثْبُتُ بِهِ اِحْسَانُ الْوَاطِ اور ثابت ہو جائے گا اس کے ساتھ وطی کرنے والے کا محسن ہونا. وَيَثْبُتُ الْحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ اور ثابت ہو جائے گی حلت پہلے خاوند کے لیے جب اس نے کتنی طلاقیں دی تھیں؟ تین طلاقیں. چلیے مولانا هذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.